بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما سلفك عقيدة كدرس جاري ہے آج کی نشست میں، ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ امام لألکائی نے شرح اصول اعتقاد السنة والجماعة جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 میں اور 136 میں بیان فرمایا ہے. امام بخاری کا تعارف اور ان کی سیرت کے تعلق سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج کی نشست میں میں صرف ان کا عقیدہ بیان کروں گا. امام بخاری کا تعارف، امام بخاری کون ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے کس طریقے سے علم حاصل کیا، کس طریقے سے انہوں نے یہ علم حدیث میں درجہ حاصل کیا، اور امت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی. میں مختصر سے تعارف اور ان کی یہ سیرت پہلے بیان کر چکا ہوں، تو ساتھوں سے گزارش ہے وہ ریکارڈنگ سن لیں. اس میں میں نے کافی ان کی زندگی کے حالات سے کچھ باتیں بیان کی تھی. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کی جب سیرت بیان کی ہے، تو سب سے لمبی سیرت جو انہوں نے، جس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں سیر علام النبلاء میں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آج کی نشست میں میں صرف ان کے عقیدے پر بات کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا ایک نشست میں میں پورا عقیدہ بیان کر دوں. امام محمد، امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لقیت اکثر من الف رجل من اہل العلم، میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی، اہل الحجاز، اہل حجاز میں سے، ومکہ والمدینہ والکوفہ والبصرہ وواسط وبغداد والشام ومصر. اہل الحجاز ومکہ والمدینہ والکوفہ والبصرہ وواسط وبغداد والشام ومصر، یہ وہ ملک جو اس وقت تک فتح ہو چکے تھے. لقیتهم کرات، قرن بعد قرن ثم قرن بعد قرن، میں یہ ملاقات ان سے، ان ہزاروں لوگوں سے بار بار ہوئی، مختلف اوقات مختلف زمانوں میں ہوئی. ادرکتم وهم متوافرون، جب میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ متوافر تھے. منذ اکثر من 46 سنہ، وہ 40 سال سے زیادہ میں ان کے ساتھ رہا. 46 years. اہل الشام ومصر والجزیرہ مرتين، اہل شام، مصر، اہل جزیرہ جو دو مرتبہ میں سفر کر کے گیا. والبصرة 4 times، اور بصرہ کا 4 times. فی سنین ذوی عدد بالحجاز، 6 years، 7 years حجاز. ولا احصي كم دخلت الكوفه، اور کوفہ کتنی مرتبہ میں گن نہیں سکتا. وبغداد مع محدثي اهل خراسان، اور کوفہ بغداد میں کتنی مرتبہ میں گیا مجھے یاد نہیں ہے. فرماتے ہیں اہل خراسان میں سے جن کو میں ملا ہوں، منهم المكي بن ابراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقیق و قتیبہ بن سعید و شہاب بن معمر. اب نام میں بتاتا ہوں, اب دیکھتے رہیں کہ کتنے لوگوں سے ملے ہیں. یہ سب علماء محدثین ہیں, یہ خراسان میں تھے. وہ بالشام محمد بن یوسف الفریابی و ابا مصر عبد الاعلى بن مصر و ابا المغیرۃ عبد القدوس بن الحجاج و ابا الیمان الحکم بن نافع ومن بعدهم عدة كثير. وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد. وبمكة ومكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي وسلمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي. وبالمدينة مدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيدي وإبراهيم بن المنذر الحزامي. وبالبصرة بصرة من جنس ميلي أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني. علي بن المديني يقع عقيدة بس الدرس من بيان كيه ينكي أستاذه ميسي إمام بخاري كأستاذه ميسي. وبالكوفة كوفة أبا نعيم الفضيل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة. وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم ابن سلام. ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمرو صدق بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فرماتے ہیں واکتفینا بتسمیت ہؤلاء کی یکون مختصرا, میں نے صرف اتنی نام بتایا تاکہ میری بات مختصر ہو. وألا يطول ذلك تاکہ بات لمبی نہ ہو. فما رأيت واحدا منهم, اب عقیدہ شروع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء, میں ان میں سے ایک کو نہیں دیکھا جو ان مسائل میں اختلاف کرتا ہو. اور کسی عالم کا یہ فرمان کہ ما رأيت واحد منهم يختلف في هذه الأشياء, يعني یہ اجماع ہے. اجماع کا صیغہ جو ہے وہ مختلف الفاظ سے علماء بیان کرتے ہیں. ایک جو واضح معروف لفظ ہیں اجمعت الأمة, یہ اس مسئلے میں اجماع ہے, واضح لفظ ہے. دوسرا لفظ ہے وہ یہ سب سے قوی ہے. دوسرا لفظ ہے جو اس سے کم ہے اتفقوا, سب کا اتفاق ہوا. اور تیسرا لفظ ہے لم يختلفوا, کسی کا اس میں اختلاف نہ ہوا. جیسا کہ یہاں پہ فما رأيت واحد منهم يختلف في هذه الأشياء. چوتھا لفظ ہے ما ادرکنا علیہ العلماء في جميع الامصار, ہر مصر ہر شہر ہر ملک میں ہم نے علماء کو انہی مسائل پہ پایا, یعنی یہ بھی ایک اجماع کا صیغہ ہے. فرماتے ہیں یہ اشیاء کون سی, یہ کون سی چیزیں ہیں. فرماتے ہیں ان الدین قول وعمل, پہلا نمبر پہ بے شک دین قول اور عمل کا نام ہے. وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. سورة البینہ آیت نمبر 5. اور ان کو حکم نہیں دیا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا, اور ان کو حکم نہیں دیا گیا إِلَّا يَكِ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, إِلَّا كِ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کیسے؟ مخلصین لہ الدین, دین کے اخلاص کے ساتھ. حنفاء, شرک سے دور. ویقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کریں. ویؤتوا الزکاۃ, اور زکات دیں. وذلک دین القیمہ, اور وہ دین القیمہ ہے, وہ حق اور قیم دین ہے. امام صاحب کے اس جملے میں عقیدہ کے اصول میں سے ایمان کی تعریف کا ذکر کیا گیا ہے, اور ایمان کی تعریف عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے. لیکن یہاں پہ امام صاحب نے ان الایمان قول وعمل نہیں فرمایا, فرمایا ان الدین قول وعمل. بڑی پیاری بات ہے کہ دین کی اصل بنیاد ہے ایمان. پورا دین جو ہے وہ ہے تو ایمان. ایمان کو نکال دے آپ دین سے, کوئی دین باقی رہتا نہیں ہے. تو ایمان ہی دین کی بنیاد ہے. تو فرمایا ان الدین قول وعمل, اور یہ ان کے علم کی طاقت اور قوت کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا, بیان کیا ہے. پہلے کتاب ہم نے پڑھا ہے مختلف کتابوں میں، الایمان قول و عمل، انہوں نے ایمان کا لفظ نہیں بیان فرمایا، فرمایا الدین قول و عمل، تاکہ سننے والے اچھی طرح سن لے کہ جس کا ایمان ہے اس کا دین ہی نہیں. اور ایمان جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، سب کو کس چیز جمع کیا؟ ایمان میں. ایک لفظ بار بار آیا ہے. تو ایمان جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، اور دین جو ہے وہ عقائد، عبادات اور معاملات پر مشتمل ہے. یہ سارے کا سارا دین جو ہے دیکھا جائے تو ہے ہی سارا ایمان، کیونکہ ایمان جو ہے وہ عقائد کی بنیاد ہے، وہ عبادات کی بھی بنیاد ہے، وہ معاملات کی بھی بنیاد ہے. یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ قرآن مجید کے سیاق و سباق دیکھ لیں آپ، اور صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں معاملات کے تعلق سے، جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورۃ الطلاق میں، عورتوں کا ذکر ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، معاملات ہیں، عورت کے بیوی سے کیسے آپ نے رہن سہن کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں تقوی کا جو ذکر ہے نا، تقوی، اور تقوی کی بنیاد پھر ایمان ہے، سب سے زیادہ مضبوط تقوی کا بیان جو ہے وہ کہاں پہ ہو پورے قرآن مجید میں؟ سورۃ الطلاق میں ہوا ہے. اگرچہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ پورے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن تقوی کا جو ثمرات ہیں وہ آپ کو سورۃ طلاق میں زیادہ ملیں. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں بنیاد ایمان کو کیا ہے. وضو عبادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایمان سے ہوئی کہ نہیں؟ اچھا، حدیث میں دیکھیں آپ معاملات، لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه، تمہیں سے کوئی اسے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کو پسند نہ کرے. میں جو اپنے پسند کرتا ہوں اگر آپ نے پسند نہیں کرتا تو میرے ایمان میں کمی ہے. تو معاملات بھی ایمان ہے کہ نہیں؟ معاملات کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. تو پورے دین کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. سو فرماتے ہیں ان الدین قول و عمل. اچھا، دوسری جو قابل غور بات ہے، الدین قول و عمل، یعنی ایمان قول و عمل ہے. دلیل کیا بیان فرمائی ہے؟ عام طور پہ جو دلائل پیش کی جاتی ہیں ایمان کی تعریف اور ایمان کے تعلق سے، اس میں ایمان کا ذکر ہوتا ہے، اور ایمان کا زیادہ ہونا یا کم ہونا. امام صاحب نے یہاں پہ جو آیت جس کا ذکر کیا ہے، اس نے اس آیت کے لیے ایمان کا لفظ ہی نہیں ہے. علم دیکھیں آپ، اب دلیل دیکھیں، وما امروا، اور ان کو حکم نہیں دیا. کس کو حکم نہیں دیا گیا؟ لوگوں کو. وما امروا، اور یہ آیت ہے کتاب کے تعلق سے، ٹھیک ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، الا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اخلاص پہلے ہے دین بعد میں ہے، حنفاء شرک سے دور. تو اس میں اخلاص عمل قلبی ہے. ویقیم الصلاة ویؤتوا الزکاة، یہ کون سا عمل ہے؟ بدنی عمل ہے. وذلک دین القیم، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان کی تعریف جو اہل سنت جماعت بیان کرتے ہیں وہ اس آیت کے نام میں ہے کہ نہیں؟ ایمان کی تعریف قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. زبان کا قول مجموع ہے، ایمان مجموع ہے. زبان کا قول، دل سے یقین، پورے جسم سے عمل کرنا، اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 سے مسلم حدیث نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے بضع و ستون، دوسرے میں بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند حصہ جو ہے ایمان کا وہ ہے قول لا الہ الا اللہ. وادناها، اور سب سے پست جو ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے اذیت کو ہٹا دینا، جو مضر چیز ہے اذیت دے مسلمانوں کے لیے ان کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اس ایک حدیث میں ایمان کی پوری تعریف موجود ہے، قول باللسان قول لا الہ الا اللہ، تصدیق بالجنان کہ دل سے یقین بھی ہوتا ہے، دل سے باقی اعمال جو ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہے، کیونکہ دل کے اعمال بھی اس ایمان میں شامل ہیں. اور امام سے فرماتے ہیں الایمان قول و عمل، یا الدین قول و عمل، تو دل کے عمل بھی اس میں شامل ہیں. اور شرم و حیا ایک مثال ہے، اسے اور بھی جو بھی دل کے اعمال وہ بھی شامل ہے ایمان میں. مسو اذان الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا، یہ بدنی عمل ہے، جسم کا عمل ہے. یہ اس ایک حدیث میں ایمان کی پوری تعریف آ گئی. جتنی حصے بڑھتے ہیں اتنی ایمان مضبوط ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور جتنی حصے کم ہوتے اتنی ہی ایمان کم ہوتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس اصول کی. امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ الْقُرْآنَ، اور بے شک قرآن مجید کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کے کلام ہے مخلوق نہیں ہے. اب امام صاحب جو ہیں دوسرا اصل بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جس مسئلے پہ زیادہ تر اختلاف ہوا ہے اہل سنت کا اور اہل بدعت کا اسماء و صفات کے مسائل میں، ان میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے قرآن مجید. ان مسائل میں سے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے یا نہیں ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی یا مخلوق ہے، اس پہ اختلاف ہوا. تو امام صاحب نے جب اس صفت کو بیان کر دیا جس میں زیادہ تنازع ہے، زیادہ اختلاف ہے، اس مطلب جو باقی صفات ہیں امام صاحب جو ہے ان کا ذکر اگرچہ نہیں کرتے یہاں پہ، لیکن مضبوطی سے ان کا ان پر ایمان ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. لقول تعالیٰ اس کی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذي خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستت ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى على العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار طلب حثیثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، دن و رات ایک دوسرے پر غشی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں جلدی سے، والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور تارے، مسخرات بامری، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسخر ہیں. اس آیت کریمہ قرآن مجید کا ذکر ہے. فقہ دیکھیں امام صاحب کی، اس آیت میں قرآن کا ذکر ہے، بات ہو رہی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور دلیل کیا ہے جس میں قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. ایک ہے خلق اور ایک ہے امر، مسخرات بامرہ، یہ ساری مخلوق جو بڑی بڑی مخلوق جن کا ذکر کیا گیا، عرش کا لفظ یہاں پہ موجود ہے، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، بڑی مخلوقات ہیں، مسخرات بامرہ. اب یہ مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مسخر کر دیا نا، کیسے مسخر کیے، حکم دیا کہ نہیں، اللہ کا حکم اللہ کے کلام ہے کہ نہیں، اور کلام مخلوق ہے، تو پھر کلام بھی مسخر ہوتے کہ نہیں، تو کلام الگ ہے، امر ہے، اور مخلوق الگ ہے. سبحان اللہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، یعنی قرآن مجید امر ہے، اللہ کے کلام امر ہے، اور آسمان، زمین، عرش، دن، رات، سورج، چاند، تارے، یہ مخلوق ہیں، اور قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے۔ میں آ رہا ہے قرآن مخلوق نہیں ہے، ان پہ یہ تہمت لگی کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا لفظ جو میں کہتا ہوں اپنی زبان سے، قرآن مجید سے پڑھتا ہوں، میری زبان جو لفظ نکلتا ہے وہ مخلوق ہے۔ یہ بات یعنی ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اگر انہوں نے یہ لفظ نہیں کہے، اس سے ملتے جلتے کچھ اور لفظ تھے، یہ لفظ نہیں تھے، لیکن بعض علماء نے یہ بات پکڑی ہے اور یہ کہا کہ امام صاحب نے جو ہے وہ لفظی گروہ میں سے ایک اور گروہ نکلا تھا معتزلہ کے ساتھ، جو کہتے تھے کہ قرآن مجید کا جو لفظ ہم پڑھتے ہیں وہ مخلوق ہے، اور علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کہ قرآن خود جو کلام ہے اللہ کی وہ مخلوق ہے، یا جو تمہاری زبان سے لفظ نکل رہا ہے وہ مخلوق ہے، میرے الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں مخلوق ہے کیونکہ میں مخلوق ہوں، لیکن اصل کلام جو ہے وہ مخلوق تو نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو امام بخاری نے کسی کے سوال جواب میں، کسی نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب میں یہ ایسی بات وضاحتاً ان کو بیان کی کہ میرے لفظ جو زبان سے وہ مخلوق ہے۔ جی کیونکہ میں مخلوق زبان سے نکلا ہے نا، اب سمجھے ذرا مسئلہ سمجھنے کا ہے، میں مخلوق ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں میرے جو الفاظ ہیں مخلوق ہیں کہ نہیں؟ نہیں، ضروری ہے۔ اور پھر اللہ کے فرمان جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے وہ تو مخلوق نہیں ہے، میں اس کلام کو نقل کر رہا ہوں۔ تو یہ بات، یہ فتنہ معتزلہ کا تھا، وہ کہتے ہیں اچھا جو تم بولتے وہ کیا ہے، یعنی کسی طرح تم مان لو کچھ تو مخلوق ہے، وہ پھر پکڑنا چاہتے تھے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کہا لفظ قرآن مخلوق فہو جہمی، جس نے کہا کہ میرا قرآن لفظ سے مخلوق وہ بھی جہمی ہے، تو یہ لفظ کہو ہی نہیں۔ جو مخلوق سے، جو انسان خود اپنی زبان سے کہتا ہے وہ تو کوٹ اللہ کا فرمان کوٹ کر رہے ہیں نا۔ اصل جو کلام ہے کس کا ہے، جو میں کروں میرا کلام ہے، یہ اصل کلام اس کا جس کا میں نقل کر رہا ہوں۔ آپ مجھے میسج دیتے فلاں کو میسج دے دیں، میں آپ کی بات آگے پہنچا دیتا ہوں، وہ میرا قول ہے، آپ کا قول ہے بس۔ اور اس کے اور بھی دلائل ہیں جو بالکل واضح ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْ مُشْكِلٍ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، شاہد حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سن نہ لے۔ تو قرآن جو ہے اللہ کے کلام ہے، واضح الفاظ ہیں۔ 6 سیدنا عمر بختر عنہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ فلا تصرفوه على آرائکم، قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اپنی رائے کے مطابق اسے اس میں ہیر پھیر نہ کرو، اس کی تعویل نہ بیان کیا کرو۔ امام آجری کتاب الشریعہ میں صفحہ نمبر 69۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ومن قال مخلوق فهو کافر، قرآن اللہ کلام مخلوق نہیں ہے، جو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے۔ امام اجوری شریعہ میں صفحہ نمبر 90۔ الامامان الرازیان ابو زرعہ اور ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ فرماتے من زعم ان القرآن مخلوق فهو کافر، جو دعویٰ کرتے قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، ان کا عقیدہ انشاءاللہ اس کے بعد میں بیان کروں گا دونوں امام رازی کا عقیدہ کیا ہے، یہ ان میں انہوں نے نقل کیا، اور اسی امام الالکانی شرح اہل سنہ والجماعہ صفحہ نمبر 138 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام ابو داود صاحب السنن فرماتے ہیں، اب ان کے دیکھیں دلیل، دیکھیں انہوں نے کہاں سے لیا دلیل، سبحان اللہ۔ سورہ ابو داود میں ایک باب فی القرآن، قرآن مجید کے تعلق سے فرماتے ہیں سید عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پیار پر وسلم یعوذ الحسن والحسین، سر حسن حسین پر جب جھاڑ پھونک کرتے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اب بچوں جب تیار کرتے ہیں تو مصنوع طریقہ یہ ہے کہ بدرجہ سے بچانے کے لیے ان میں یہ الفاظ پڑھ کے جھاڑ پھونک کر دے۔ ثم يقول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا ابوکم یعوذ بهما اسماعیل و اسحاق، یعنی آپ کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ابو الانبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنے دونوں بیٹے اسماعیل و اسحاق کو اس طریقے سے دم کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے. اس حدیث میں کوئی دلیل ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ ہے جی. ہاں تو پھر کلمات ہے تو پھر مخلوق ہے، کوئی دلیل بنتی ہے کہیں سے؟ جی بارک اللہ. دیکھیں امام ابو داؤد اس حدیث کی بات فرماتے ہیں، قال ابو داؤد هذا الدليل على ان القران ليس مخلوق. اس حدیث کی بات لکھتے ہیں خود، قال ابو داؤد هذا الدليل على ان القران ليس بمخلوق. ابو داؤد حدیث نمبر 4737 4737. یعنی اب یہ دیکھیں کہ عقیدے کے مسائل حدیث کی کتابیں بھی کیوں شامل کر دیے. عقیدے اتنی یعنی اہمیت رکھتا ہے سلف کے دلوں میں کہ اس حدیث میں اگر ہم 10 دفعہ بھی پڑھتے تو شاید ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آتی، لیکن جب ایک امام نے اس کو ذکر کیا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو کلمات ہیں اس سے استعاذہ لینا، کہ مخلوق سے استعاذہ لینا جائز ہے، مخلوق سے پناہ لینا جائز ہے، مخلوق سے پناہ لینا اس طریقے سے تو جائز ہے، شرک ہے. تو اگر اللہ کے کلام مخلوق ہوتی تو کیا ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی طرف راغب کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو پھر ایک بات باقی رہتی کہ اللہ کے کلام جو بھی کلام ہے وہ مخلوق کبھی ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِقَدَر. پھر انہوں نے تیسرے نمبر پہ جو عقیدہ کا اصل بیان کیا ہے وہ تقدیر کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے فرماتے ہیں بے شک خیر اور شر تقدیر سے ہے. لقوله تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سورة الفلق آیت نمبر 1 اور 2. اس میں تقدیر کا کوئی ذکر ہے؟ دلائل دیکھیں، سبحان اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ کا جو عقیدہ ہے، یعنی انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کے علم کا لیول ہمارے سامنے آتا ہے کہ علم کتنا گہرا تھا ان کا، سبحان اللہ. جو آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، جو تبویب ہے نا امام بخاری کی، یہ ہوگی فقہ. بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری کی فقہ نہیں ہے، امام بخاری کی فقہ موجود ہے اور بڑی پیاری فقہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کی بنیاد یعنی فقہ جو اپنے لفظ ہیں وہ باب تبویب میں ہے اور دلائل پہ زیادہ زور دیا ہے، اس لیے ہمیں ان کی بات نظر نہیں آتی اور دلائل ہمیں حدیث زیادہ نظر آتی ہیں. اور باب کے آغاز میں فرماتے باب فلان فلان، پھر قرآن مجید کی آیت بعض اوقات یا حدیث شروع کر دیتے ہیں، اور کہاں شروع کرتے؟ حدثنی حدثنا سمعت، اس طریقے سے سبحان اللہ، اور پوری سند لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ فقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس لیے آپ لوگ ذرا پریشان نہ ہونا کہ بات کچھ ہو رہی، دلیل بڑی دور سے کہیں بیان کر رہے ہیں، ان کا انداز ہی ایسا رہا ہے زندگی ساری، سبحان اللہ. جب خیر اور شر دونوں تقدیر سے ہیں، شر بھی تقدیر سے، اب خیر تو ہم جانتے ہیں کہ تقدیر، شر بھی تقدیر سے ہے کیا؟ بالکل، کہ اللہ تعالیٰ شر چاہتا ہے، سبحان اللہ. تو جو ذہن میں بات بھاری پڑتی ہے اس کی دلیل پہلے بیان کر دی ہے. فرماتے ہیں لِقَوْلِ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. شر کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سبحان اللہ. آگے فرماتے وَلِقَوْلِهِ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو. سورة الصافات آیت نمبر 96. آگے فرمائے وَلِقَوْلِهِ ہی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک قدر کے مطابق پیدا کیا ہے. تقدیر کا جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. سورة القمر آیت نمبر 49، تقدیر کے تعلق سے، تقدیر کے مسئلے میں جب بھی کوئی بات ہو، میں نے پہلے بھی اصول بیان کیے تھے، آج کی طرح پھر اصول بیان کر دیتا ہوں. تقدیر کا باب بڑا نازک باب ہے شریعت کے علوم میں، جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ بڑا نازک مسئلہ ہے. کسی شخص نے اگر کبھی بھی تقدیر کے تعلق سے کوئی بات کرنی ہو تو ذرا احتیاط سے بات کرے. یہ میں آپ کے سامنے چند اصول سامنے رکھتا ہوں, ان اصولوں کو سامنے رکھیں پھر بات کریں. اصل نمبر ایک, تقدیر کے مسئلے میں باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, القدر سر اللہ فی خلقی فلا نکشف ہو. تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اپنی مخلوق میں, کائنات میں, تو ہم اسے کھولتے نہیں ہیں. نمبر دو, اگر تقدیر کے معاملے میں سمجھ میں آ جائے, تقدیر بس سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کہے آمنا وصدقنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا تو سچا ہے میرے بھائی, آمنا وصدقنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ہمارے سامنے ایک راستہ فرما برداری کرو. نمبر تین, اگر تقدیر کے معاملے میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے, غور سے, ذرا سا بھی شک کسی مسئلے میں تقدیر کے تعلق سے ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو علماء حق کی طرف رجوع کر کے غلط فہمی اور شبہات دور کریں. اور ابن الدیلمی رحمہ اللہ کا قصہ معروف اور مشہور ہے. یہ قصہ ابو داؤد حدیث نمبر 4699, ابن ماجہ حدیث نمبر 77 میں موجود ہے, اور اسے علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. قصہ یہ ہے کہ ابن الدیلمی فرماتے ہیں کہ میں عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے نفس میں تقدیر کے تعلق سے کوئی شبہ پڑ گیا ہے. فحدثنی بشیء لعل اللہ عز وجل ان یذیبہ من قلبی, مجھے کچھ ایسی چیز بتائیں, ہو سکتا ہے کہ میرے دل سے, میرے نفس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ شبہ دور کر دے گا. قال بن كعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو ان اللہ عذب اہل سمواته و اہل ارضه عذبهم وهو غیر وهم غیر ظالم لهم, اگر اللہ تعالیٰ اہل سموات, آسمان میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے. وہ اہل ارضه, جس میں انسان کے ساتھ درند پرندے رہتے ہیں, وہ درند پرندے مکلف ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو عذاب دے دیتا تب بھی ان پر ظلم نہ ہوتا. ولو رحمہم, اور اللہ تم سب پر رحم فرماتا تو کانت رحمت خیر لہم من اعمالہم, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے. ولو انفقت مثل احد ذهبا, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دیں, فی سبیل اللہ ما قبلہ اللہ منک, اللہ تعالیٰ تم سے قبول نہیں کرے گا, حتی تؤمن بالقدر, جب تک تقدیر پر تم ایمان نہیں لے کے آتے. وتعلم, اور یہ بیشتر جان لو, انما اصابک لم یکن لیخطئک, جو چیز جس چیز سے تم بچ گئے ہو اسے تم کبھی بچ نہیں سکتے تھے. وما اصابک, جو چیز تمہیں پہنچی ہے تم اسے بچ نہیں سکتے تھے. وما اخطاک, اور جس چیز تم بچے ہو, لم یکن لیصیبک, وہ تمہیں کبھی نقصان پہنچ نہیں سکتا تھا. فلو مت, اگر تم مر جاتے, علی غیر هذا, اس عقیدے کے علاوہ, لدخلت النار, تم آگ میں ضرور داخل ہوتے. آگے سنو, قال ابن الدیلمی, ابن الدیلمی فرماتے ہیں ثم اتیت عبداللہ بن مسعود, اب تسلی ہوئی نا, پھر میں گیا کس کے پاس گیا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. وہی عرض کی, جواب کیا ملتا ہے؟ فقال مثل ما قال, وہی الفاظ, دیکھیں کتنی لمبی الفاظ ہیں, ایک صحابی نے جو بات کی تقدیر کے تعلق, دوسرے بھی وہی بات فرمائی, کہتے ہو بہ وہی الفاظ تھے. فرماتے ہیں ثم اتیت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, تیسرے صحابی کون ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ. میں نے وہی عرض کی, جواب وہی ملا مجھے. ثم اتیت, چوتھے نمبر پہ, ثم اتیت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, سید زید بن ثابت کے پاس گیا. فحدثني عن النبي صلى الله عليه واله وسلم, انہوں نے اپنی بات نہیں کی, انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, پھر یہی الفاظ بیان کیے جو یہ تین صحابی بیان کر چکے ہیں. جب بھی صرف تقدیر کے معاملے میں نہیں، جب بھی کسی شریعت کے مسئلے میں کوئی شبہ ہو، کوئی غلط فہمی ہو، اور انسان کو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، تو طالب علم کا کام ہے وہ فوراً علماء سے رجوع کرے. حدیث نمبر 4699 ابو داؤد اور ابن ماجہ میں 77. نمبر 4، اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح احکم الحاکمین، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اللہ تعالی کی حکمت سے یہ کائنات پوری دنیا چل رہی ہے. اللہ تعالی کی حکمت ہے ہر چیز میں، خیر ہے یا شر ہے، ہر چیز اللہ کی حکمت ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ظلم صفت نقص ہے اور اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. نمبر 6، تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ یہ سوال اللہ تعالیٰ پر اعتراض کے مترادف ہے اور گمراہی کی چابی ہے. جس نے تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال کیا، وہ امیر کیوں ہے، یہ غریب کیوں ہے، وہ مومن کیوں ہے، وہ کافر کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ وہ کیوں ہے، بس اب وہ اس گمراہی کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بھائی، یہ امیر ہے یا غریب ہے، کیا کر سکتے ہو تم، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تندرست ہے یا مریض ہے، یہ اپاہج پیدا، یہ اندھا پیدا ہوا، یہ لولا لنگڑا پیدا ہوا. حکمت احکم الحاکمین کی حکمت ہے، سبحان اللہ. نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا بکل شیء علیم، کئی آیات میں قرآن مجید میں، وکل شیء فعلوہ فی الزبر، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں جانا ہے اسے لوہے محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے، لکھ دیا اللہ تعالیٰ لوہے محفوظ میں. نمبر 8، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. حتی افعال العباد، بندوں کے اعمال بھی افعال اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو وہ پیدا کیا. اور اس خلق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مشیئت ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اسے پیدا کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے، سب جہانوں کا رب ہے. اس سے، اس آیت کریمہ سے یہ بھی سمجھو کہ انسان کی اپنی چاہت بھی ہے. نمبر 9، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو قادر ہو کبھی عاجز ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں، یا تو قادر ہے یا عاجز ہے. جو اللہ نے فرما دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو مومن کے مانگے تقاضے کہے آمنا وصدقنا. شیطان خون میں دوڑتا ہے، شیطان الانس والجن مل کے بعض شبہات لے کے آتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اس کنہ سے باہر نکال سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایک وقت میں لمبا چھوٹا انسان پیدا کر سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایک وقت میں دبلا پتلا اور موٹا انسان پیدا کر سکتا ہے. یہ سارے سوالات جو ہیں یہ شیطانی سوالات ہیں اور شیطانی وسوسے ہیں، کاش دل کے اندر دب جاتے، وہ زبان پر نہ آتے، لیکن جب زبان پر آئے کاش ان کا انکار کیا جاتا، لیکن زبان پر بھی آئے، دل میں جاگے وسوسے کی شکل میں، پھر زبان پر آئے، جب زبان پر آئے پھر ان کی تصدیق بھی کی گئی، ان کا دفاع بھی کیا گیا، اور دفاع کرتے ہوئے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تحریف کرنی پڑی، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور معتزلہ نے کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قوی، طاقت تو ہے ہر چیز پہ، قدرت ہر چیز پہ نہیں ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر عربی کا لفظ ہے، قوی بھی عربی کا لفظ ہے. اگر قوی کا معنی اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے کہ نعوذ باللہ بھول گئے، اور کہنا تو یہ چاہتے ان اللہ علی کل شیء قوی، قدیر غلطی سے کہہ دی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے قدیر ہے تو قدیر ہی ہے میرے بھائی، تمہارا دماغ نہیں مانتا تو دماغ کو درست کرے نا، اور دماغ تب درست ہوگا جب یہ دل یہاں پہ درست ہوگا، دل سے پردے نکال دے رہے شکوک اور شبہات کے، ورنہ تمہاری یہ عقل جو ہے تمہیں کبھی کامیابی نہیں ہونے دے گی. یاد رکھیں کوئی بھی انسان بولنے والا ہو، وہ کیا کل کے معتزلہ ہو یا وہ آج کے یہ جو عقلانی لوگ آئے ہیں اور وہ عقل کو مقدم کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے. لوجک تو یہ پھر آپ کا یہ برے دن دکھائے گا نا آپ کو پھر لوجک، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. میرے بھائی جس نے اس کائنات کو تھری ڈائمینشنز میں پیدا کیا ہے، وہ دو میں پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک میں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ بغیر ڈائمینشن کے پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ فلان کیا کہتا ہے، فلان کیا کہتا ہے؟ یار کہنے والے تو یوں بھی کہہ دیا کہ سائنس کے دین جو ہے وہ سائنس کے بغیر اندھا ہے. یار ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسے بات کہتے؟ کاش کہ آئنسٹائن کا پورا قول بیان کرتے نا، تب بھی تھوڑی سی کوئی بات کچھ شاید ہلکی ہوتی کچھ حد تک. آئنسٹائن نے کیا کہا؟ کہ سائنس دین کے بغیر لگڑی ہے اور دین سائنس کے بغیر اندھا ہے. یہ لوگ کہاں سے کوٹ کرتے ہیں؟ دوسرے جملے سے. کیا دین اندھا ہے سائنس کے بغیر؟ آئنسٹائن تو کرسچن تھا، اس سے خود اپنی کرسچن سمجھ نہیں آئی. وہ جو بھی تھوڑا سا چرچ میں جاتا تھا ان کی باتیں سنتا تھا، پھر وہ اپنی سائنس پہ اسے تولتا تھا، کہتے یار یہ کہ یہ اللہ کی باتیں نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اگر یہ اللہ کی باتیں تو پھر یہ محتاج ہیں، اللہ کی باتیں، بائبل محتاج ہے سائنس کی، ورنہ بائبل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہم کیسے مانیں بائبل جس کے اندر سائنس کی بالکل برعکس باتیں؟ عقل تو نہیں مانتی اسی چیزوں کو. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ آئنسٹائن صاحب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ دین جو ہے وہ سائنس بغیر اندھا ہے. اس نے تو کہہ دیا بے دین انسان تھا، کافر تھا کہہ سکتا ہے. آج کے بعض مسلمان یہ کہتے ہیں، عجب سی بات ہے، اور علم کی دعویٰ بھی کرتے ہیں اور چیلنج بھی کرتے ہیں. میرے بھائی دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کامل دین سائنس کے بغیر ناقص ہے. کاش ناقص کہتے، اندھا کہتے ہیں لوگ. ناقص اندھے میں فرق ہے کہ نہیں؟ عجب سی بات ہے میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس کتنی پاورفل تھی، صحابہ کرام کے زمانے کتنی پاورفل تھی سائنس. کیا وہ اس اندھے دین کو لے کے گئے اس دنیا سے؟ نعوذ باللہ. روشن دین انہیں کو نظر آتا ہے بس؟ عجب سی بات ہے. لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ عقل کی بات کرتے کرتے خود عقل سے چل بیٹھے بیچارے، کیا ہو گئے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون، اتنا کہہ سکتا ہوں بس. کہاں پر پہنچے تھے؟ نمبر نو، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہی بنیاد ہے تقدیر پر ایمان کی. اور اسی یہ بھی فرماتے ہیں فعال لما يريد. اب یہ آیت دیکھیں ذرا، علی کل شیء قدیر سمجھ نہیں آتی نا، قوی ہے اچھا، فعال لما يريد. اب اس میں کوئی روک سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نمبر دس وہدیناہ النجدین، اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، دو راستے کی ہدایت دے دی، یعنی اسے سمجھا دیے یہ راستہ خیر کا ہے یا راستہ شر کا ہے. دو راستے آپ کے سامنے ہیں، آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے وما تشاؤون الا ان يشاء الله وما تشاؤون، تم لوگ نہیں چاہ جو اللہ تعالیٰ، یعنی تمہاری چاہت بھی ہے، تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہی ملے گی، اور راستہ جو تم اختیار کرو گے اسی پر اپنے آپ کو پاؤ گے. دونوں راستے دکھا دیے گئے. جو قتل کرتا ہے، اگر وہ کہے بیٹھی میں نے مقدر میں لکھا تھا میں نے تو قتل کر ہی دیا، تو مجھے کیوں تمہارے مجھے کچھ سزا دیتے ہو، تم مجھ پر حد کیوں قائم کرتے ہو؟ کیا کہیں گے اسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی سے زنا ہوا، اس نے کہا کیا اے اللہ کے پیار پر میں نے مقدر میں لکھا تھا میں نے زنا کیا ہے، سنسار کیا کہ نہیں کیا، حد قائم کی کہ نہیں کی؟ تو پھر صحیح بخاری کی روایت میں ایک صحابی بھی شراب پیتے تھے، بار بار شراب پیتے تھے، بار بار حد قائم کی جاتی تھی ان کے اوپر، حد کیوں قائم کی جاتی تھی؟ قدر میں لکھا تھا. معصیت کرنے کے بعد تقدیر کو اوڑھنی بنایا جاتا، عقل مند لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے، شاید جاہل بھی نہیں کرتے، لیکن بے ایمان کر سکتے ہیں. نمبر 11، جتنی بھی آیات میں نے بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری آیات سمجھنی ہے صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق. یہ سلامتی کا راستہ ہے. نمبر 11، سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ان آیات کریمات کو سمجھنا ہے، جس نے بھی سمجھنا ہے، جب بھی سمجھنا ہے تو ان سے سمجھے جن پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جن کی زندگی میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جن کی خبریں اور جن کا ذکر ان آیات میں موجود ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے پیارے صاحب رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے تابعین، پھر اتباع التابعین، بہترین تین زمانے جن کو کہا جاتا ہے السلف الصالح. بلکہ ان آیات کے علاوہ بھی دین اسلام کے ہر مسئلے میں اگر سمجھنا ہے تو سلامتی کا راستہ صرف ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. کیا عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہو، سلوک ہو، سیاست ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سمجھنا ہے، دلیل قرآن الحدیث آپ کے سامنے ہے، قرآن صحیح حدیث، تو قرآن صحیح حدیث کو سمجھیں، صحابہ کرم کو سمجھ کے بتاؤ، سلف کے سمجھ کے بتاؤ، یہ ایک سلامتی کا راستہ ہے. نمبر 12، شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، مقدر ہے، اللہ نے تقدیر میں شر کو بھی لکھا ہے، لیکن شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والشر ليس إليك، اور شر تمہاری طرف منسوب نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے اس میں خیر ضرور اگرچہ ظاہر شر ہو، مخلوق کے لیے کسی نہ کسی پہلو میں خیر اس میں ضرور ہے. نمبر 13، انسان کی وجود کی حقیقت یاد رکھیں، انسان کی وجود کی حقیقت مخلوقات کے بیچ میں جو اس کی خصائص ہیں وہ جمادات، نباتات، حیوانات پلس عقل، ان صفات سے انسان پہچانا جاتا ہے. اب جماد کیا ہے؟ یہ جماد ہے، جماد ہے کہ نہیں؟ موبائل، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جماد کسے کہتے ہیں؟ جو خالی جگہ کو پر کرتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ اسے کہتے ہیں
میٹر،
جماد. اچھا، نباتات کی کیا خاصیت ہے؟ کیا ڈیفرنٹ کریں گے آپ؟ جو پر کرتی ہے اور بڑھتی بھی ہے، ٹھیک ہے. حیوانات پر بھی کرتی ہے، جگہ خالی جگہ بڑھتی بھی ہے اور منہ بھی کرتی ہے، حرکت بھی کرتی ہے، ٹھیک. چوتھے نمبر پہ انسان سینسز بھی ہوئی، سینسز بھی یعنی حرکت کرتی ہے، سینسز بھی انسان. اچھا، انسان کیا ہے؟ خالی کا پر بھی کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، سینسز بھی ہیں، اور مادہ تکلیف بھی ہے جسے پہچانے، عقل بھی ہے، پہلے تین چیزوں سے انسان جو ہے وہ مسیر ہے، مجبور ہے. جماد مجبور ہے، رکھیں پڑا ہے بیچارہ کیا کرے گا یہ. نبات مجبور ہے، حیوان اپنے کوئی اختیار نہیں ہے، مجبور ہے. اور تیسری آخری چیز، جو چوتھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی انسان سے، انسان مخیر ہے، عقل سے اس کو اختیار ہے. تو انسان اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے میسر بھی ہے اور مخیر بھی ہے، مسیر بھی ہے یعنی مجبور بھی ہے اور اس کو اپنا اختیار بھی ہے. انسان مجبور نہیں ہے اور نہ اس کو مکمل اختیار ہے. جو کہتے ہیں انسان مجبور، جبریہ گروپ ہے، گمراہ گروپ. جو کہتے ہیں انسان خود مختار ہے مکمل طور پہ، یا قدریہ گروپ ہے، یہ بھی گمراہ ہے. اصل جماعت کیا ہے؟ درمیان میں ہے. انسان کا اپنا اختیار بھی ہے اور مجبور بھی ہے. اور یہی قاعدہ نمبر 14، انسان کو تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی ہے اور وہ مجبور بھی ہے. یعنی نہ مطلق پوری طرح سے مخیر ہے اور نہ ہی پوری طرح مسیر ہے. کوئی مثال دے سکتا ہے؟ انسان کے خلق کو دیکھ لیں آپ. انسان بعض چیز اپنے اختیار سے کرتا ہے، بعض اس کے اختیار سے نہیں ہو رہی. اس وقت بھی آپ کا دل اپنے اختیار سے دھڑک رہا ہے؟ دل کے دھڑکنا اختیار میں ہے انسان کے. ہاتھ کی حرکت، کبھی موبائل اٹھا رہا ہوں، کبھی اینک اٹھا رہا ہوں، کبھی یہ ٹیشو کا ڈبا اٹھا رہا ہوں، یہ اختیار ہے. دل کی دھڑکن میرے اختیار میں نہیں ہے. تو انسان کی بناوٹ ایسی ہے، سبحان اللہ. نمبر 15، متقین کی سب سے بڑی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب مومنوں کا ذکر کیا ہے، متقین کا ذکر کیا ہے، تو ان کی جو سب سے پہلے صفت بیان فرمائی ہے، یؤمنون بالغیب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. میرے بھائی، تقدیر کے معاملات کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب پر ایمان لے کے آنا یہ مومنوں کی سب سے بڑی عظیم نشانی ہے. جو کہتے ہیں غیبیات کے تعلق، آمنا وصدقنا، بغیر لوجک کے، بغیر سائنس کے، اور بغیر منطق کے، بغیر عقل کو آگے کرنے کے، وہ لوگ متقی ہیں قرآن مجید کی گواہی سے. اور جتنا ہی یاد رکھیں، جتنا غیب پر ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی انسان کا تقوی اور ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. تو تقدیر کے معاملے میں صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث جانتے کون سی ہے؟ تقدیر کے تعلق سے ہے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1 میں یحیی بن یعمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں جس نے تقدیر کے متعلق بات کی، معبد الجیہنی ہے. تو میں اور حمید عبد الرحمن الحمیری دونوں حج کے لیے یا عمرے کے لیے گھر سے نکلے، اور ہم نے یہ سوچا راستے میں کہ کاش ہمیں کوئی صحابی مل جائے، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمیں صحابی مل جائے، اور ہم ان سے یہ سوال کر رہے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے، کہ جو لوگ یہ تقدیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں. فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب، دیکھیں فوفق لنا، ہمیں توفیق دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں سید عبداللہ بن عمر بن خطاب مل گئے رضی اللہ عنہما. داخل المسجد، مسجد میں داخل ہو رہے تھے. فاکتنفتہ انا وصاحبی، کہ دونوں سائڈ سے میں اور میرے جو دوست ہیں ہم دونوں طرف سے ان کو گھیر لیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ جو تقدیر کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فظننتو، تو میں نے یہ گمان کیا کہ میرا جو ساتھی ہے وہ مجھے بات کرنے کی اجازت دے گا. اور ایسے ہوا تو میں نے بات کی، میں نے کہا ابا عبد الرحمن، سید عبداللہ ابن عمر کا کنیا ہے ابا عبد الرحمن. ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ نکلے ہیں, غور سے سنیں, جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم کے حلقوں میں زیادہ نظر آتے ہیں, جد و جہد کرتے علم حاصل کرنے میں. وذکر من شأنهم کی بعض تعریفیں بیان کی, وانہم یزعمون ان لا قدر وان الامر انف, وہ کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے انسان کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, تقدیر کا انکار. قال سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, اگر تم ان سے ملاقات کرو تو ان کو یہ خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں, اور یہ بھی بتا دو کہ جس چیز پر عبداللہ بن عمر قسم کھا رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہوتا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس سے کبھی نہیں یہ صدقہ قبول کرتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے کے آئے. پھر پورے حدیث بیان کی جس میں صحیح جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی شکل میں آتے ہیں اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے, قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو جو شاہد ہے یہاں پہ ایمان کی طرف سے جب سوال کیا گیا تو جواب میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. تو یہ تقدیر کے تعلق سے میں نے چند باتیں مناسب سمجھی کہ ان کی وضاحت کی جائے, اگرچہ میں تفصیل پہلے تقدیر کے دروس میں بیان کر چکا ہوں, لیکن بعض ساتھیوں کی گزارش تھی کہ دوبارہ ایک دفعہ ان کو ہم ریوائز کر لیں. تو الحمدللہ ان میں سے کچھ اہم باتیں بیان کر دی گئی ہیں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں, ولم يكون يكفرون احدا من اهل القبلة بالذنب, ولم يكونوا, اور جن لوگوں سے, ان ہزاروں لوگوں سے جو بار بار ملا ہوں میں, یہ لم يكون يكفرون احدا من اهل القبلة بالذنب, اہل قبلہ میں سے کسی پر بھی کفر کا فتوی نہیں لگاتے تھے جب وہ کوئی گناہ کرتے. مسلمان اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا, یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا, جبکہ یہ گناہ گناہ ہے, یعنی کبیرہ گناہ ہے, شرک اور کفر نہیں ہے. اس کی دلیل میں امام صاحب فرماتے ہیں, ان قوله تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی ذات کو بھی شریک کیا جائے, اور اس کے علاوہ اللہ تعالی جو چاہے معاف کر دیتا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور 116. اور یہ اصل جو ہے امام صاحب یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ تکفیر کے تعلق سے اور فاعل کبیرہ, کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کے تعلق سے یہ اصل ہے. اور یہ بات معروف ہے کہ خوارج کا منہج یہ ہے, خوارج جو بدعتی گروہ ہے, اس گروہ کا منہج یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے اس تعلق سے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. ارے کیوں کافر ہے, کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی وعید کی نصوص ہیں قرآن مجید میں یا احادیث میں جن میں دھمکی دی گئی عذاب کی یا جہنم کی, کوئی بھی اگر گناہ کرتا ہے اور اس میں خالدین فیہا کا لفظ بھی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, تو انہوں نے ان آیات کو مقدم کیا اور دیکھا, اور جن آیات میں یہ ذکر ہے کہ مومن جو ہے وہ جنت میں جائے گا اپنے ایمان کی وجہ سے, اگر ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے تب بھی وہ جہنم کے عذاب سے جب وہ پاک ہوگا تب وہ جنت میں جائے گا, ان سب کو پسے پوچھ ڈال دیا, ان کی طرف دیکھا ہی نہیں. صرف قرآن مجید کی اور جو نصوص شرعی ہیں قرآن سے حدیث کی, آدھی نصوص پہ عمل کیا اور آدھے کو بالکل چھوڑ دیا, اور اسے کہتے خواہش نفس. اگر واقعی دلیل پہ انہوں نے بات کرنی تھی یا دل کو مقدم کرنا تھا, قال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کرنا تھا, تو پھر جو دوسری آیات اور احادیث ہیں جو وعد کی ہیں ان کو کبھی چھوڑتے نہیں. تو اس اصل میں جو ہے امام صاحب یہ ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے تکفیر کا گناہ کبیرہ کرنے سے, یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. جتنی لوگوں سے میں ملا ہوں ان سب کا اتفاق ہے اس مسئلے میں کہ یہ اصل جو ہے عقیدے کے اصول میں سے ہے, اور کسی مسلمان پر کفر کا فتوہ لگانا جو ہے وہ درست نہیں جب وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. اور یہ منہج اور جو طریقہ ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے. معتزلہ نے کہا کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب دنیا میں وہ نہ مسلم ہے نہ کافر, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, تو کہا ہے وہ بکے بیچ میں. اب بیچ میں کیا ہوتا ہے, یا تو انسان مومن ہے یا کافر, بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے. یہ کیوں کہتے ہیں, اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے, یعنی اس کے جسم سے ایمان نکل گیا اس نے تب زنا کیا. جس کا ایمان نہیں, جس کا ایمان نہیں ہے یعنی وہ ایمان تو ختم ہو گیا, لیکن اس لیے ہم کہتے ہیں مومن نہیں ہے. کافر کیوں نہیں کہتے, کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل نہیں کہ وہ کافر ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم کیسے حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں, ہم سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے, ہم ایک لفظ پہ حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ ایمان خارج ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا کافر ہے, تو ہم نے کہا وہ مومن نہیں ہے. اور جب یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کافر ہے یا نہیں, اس لیے ہم نے بھی خاموشی اختیار کی. دیکھتے تو دیکھیں ہم جو معیار روی یہ ہوتی ہے, باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کافر ہے یا مومن ہے وہ سارے کے سارے ایکسٹریمسٹ ہیں. سبحان اللہ. اچھا باقی حدیث کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ تو فرمان اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, باقی حدیث میں آپ کیا کہیں گے جن میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو, اپنے فرشتوں سے حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ جہنم میں سے اب اس شخص کو بھی نکال دو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. کہتے ہیں یہ نہیں مانتے حدیث ہم, اور یہ حدیث کیوں نہیں مانتے؟ تمہارا معیار کیا حدیث کو ماننے نہ ماننے کا؟ حدیث کا انکار تو کر دیا ہے, معیار کیا؟ کہتے ہیں ہم نے عقل نہیں مانتی. عجیب سی عقل ہوئی تمہاری, کیونکہ فرق الکلامیہ جو اصحاب الکلام ہیں ان کا ایک اصول ہے کہ ہم عقل پہ مسئلے کو تولتے ہیں. عقل نے مان لی تو دین ہے, نہیں مانا تو دین نہیں ہو سکتا. عجب سی بات ہے, میری آپ کی عقل ایک جیسی ہے؟ مطلب آپ کا دین اور میرا دین اور لکم دین ولی دین, عجب سی بات ہے بھائی. یہ مسلمانوں کے یہ عقائد ہیں, یہ طریقہ ہے, یہ اصول ہیں. بہرحال جو غلطی ہوئی جو ان کے اس کے برعکس گروہ نکلا, یہ وعیدی ہیں جو اپنا خوارج اور معتزلہ جو ہیں. دنیا میں خوارج نے کہا کافر ہیں, معتزلہ کہا کافر نہیں ہے, مسلم مومن بھی نہیں ہے. آخرت میں دونوں جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, یہ دونوں کہتے ہیں خوارج بھی اور معتزلہ بھی. اس کے ضد میں ایک اور گروہ نکلا جس نے ان کا رد کیا, اور رد کرتے کرتے جو آیات و نصوص جو ہیں آیات سے حدیث جو وعد کے بارے میں ہیں ان کو آگے کیا, ان کو بالکل چھوڑ دیا, اور کہتے ہیں کہ مومن کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کبیرہ گناہ سے. کیوں؟ کیونکہ عمل کا تعلق نہیں ایمان سے. ایمان ہے اقرار کرنا, تصدیق کرنا. تو جو انسان تصدیق کر لیتا ہے, اقرار کر لیتا ہے, تو عمل کا تعلق کیا اس سے بھائی؟ کوئی تعلق نہیں ہے عمل کا. اور گناہ جو عمل سے اس کا تعلق ہے, اور عمل کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اسے کہتے ہیں المرجئہ, جو عمل کو ارجاء یعنی پیچھے کر دیتے ہیں, ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. ان سے پوچھو گے تم لوگ یہ باتیں کہاں سے لے کے آئے ہو کہ اللہ نے فرمایا ہے؟ جتنی بھی وعد کی آیات اور احادیث ہیں سب سامنے رکھ دیتے. اچھا یہ اس کے بارے میں جو فرمایا کہ کوئی عذاب ہوگا, تکلیف ہوگی, یہ ہوگا, جہنم میں جائیں گے. کہتے نہیں یہ بات درست نہیں ہے, کیوں ہماری عقل بھی نہیں مانتی. نہ تمہاری عقل مانتی نہ ان کی عقل مانتی, تو عقل تو فیصلہ نہیں کرے گا نا. سبحان اللہ. اہل جماعت کا یہ موقف ہے کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے وہ شخص جس نے, پہلے میں آپ کو یہ تفصیل بیان کر دوں کہ غلطی کہاں سے ہوئی. ایمان کی تعریف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اور یہاں پر بھی اسی ایمان کی وجہ سے غلطی ہوئی, اگرچہ یہ جز اس یعنی ایمان کی تعریف میں آتا ہے اس کا, لیکن یہاں پہ جو مرجیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل سے معرفت کافی ہے. جو غلاۃ المرجیہ ہیں, کسی اگر اللہ تعالیٰ کو دل سے جان لیا, زبان سے کہے نہ کہے, کوئی عمل کرے نہ کرے, وہ مومن ہے. ابلیس نے جانا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ابلیس مومن ہے, اس تعریف میں تو مومن ہے. فرعون نے جانا کہ نہیں جانا؟ قرآن مجید میں ہے نا, سورۃ النمل میں, وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. دل سے وہ بھی مانتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, اللہ نے اسے پیدا کیا, جانتا تھا, یقین سے جانتا تھا. تو یہ تعریف ان کی بالکل غلط ہے. جو عام مرجیہ ہیں وہ کہتے ہیں قول باللسان ومعرفت بالقلب, انہیں ایک ایڈ کر لیا کہ زبان سے اقرار ضرور مانو تو صحیح, ہم مومن ہیں, زبان سے تو کہو نا. ابو جہل کہتا تھا میں مومن ہوں, اللہ کو جانتا بھی تھا مانتا بھی تھا, یہ کافی اس کا کہنا. سورۃ الکافرون کو دیکھیں آپ, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سورۃ الکافرون کیوں نازل ہوئی؟ مشرکین نے جب عاجز ہوئے تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی, انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں پورا سال آپ کے ساتھ, اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی کی بات نہیں کریں گے, لیکن ایک سال آپ اپنے رب کو چھوڑ کے ہمارے بتوں کی عبادت کریں, یہ انصاف ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ یہ تنازع مسئلہ ہے, اس فتنے سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. تو عقل کا یہ تقاضا ہے ہم یوں کرتے ہیں کہ تمہارا محبوب بھی سچ ہمارے بھی سچے, ایک سال ہم سب مل کے تمہارے محبوب کی عبادت کریں, ایک سال آپ ہمارے محبوب کی عبادت کریں. میرا سوال یہ ہے, جب ابو جہل ابو لہب یہ لوگ جو مشرکین عرب تھے, جس سال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے صرف اللہ تعالیٰ اپنے مدد کو چھوڑ دیتے اپنی مرضی سے کرتے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی گواہی دے کے کرتے؟ نہیں, یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے تو مرضی کس کی ہوگی؟ جیسے آپ سے فرمائیں گے اپنی مرضی سے کریں گے, معروف بات ہے کہ ہم آپ کو نبی بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, سمجھے ذرا, توحید ماننے کے تیار ہیں, لا الہ الا اللہ, تو پھر رسول مانیں گے نہیں مانیں محمد رسول اللہ؟ اس کے بغیر تو جھگڑا تو باقی رہے گا نا, وہ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین. یہ کبھی ہو نہیں, قل یا ایھا الکافرون, تم کافر ہو کافر ہو گے, تو یہ معاملہ کبھی طے نہیں ہونے والا, یہ غلط ہے. تو زبان سے قول اور دل سے صرف معرفت کرنا یہ کافی نہیں ہے. مرجئۃ الفقہا, تیسرے جو مرجی ہیں مرجئۃ الفقہا ہیں, وہ کہتے ہیں قول باللسان معرفۃ بالقلب, اور جو عمل ہے وہ شرط کمال تو شرط صحیح نہیں ہے, یعنی عمل کا تعلق تھوڑا سا ہے ایمان کے ساتھ لیکن وہ کمال کے درجے تک ایمان کو لے جاتا ہے, لیکن ایمان کا خاتمہ ہو جائے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے قائل ہے کہ ایمان بڑھتے ہی کم ہوتا ہے. اہل جماعت کا موقف دیکھیں آپ کہ عمل کا تعلق ایمان سے کیا ہے. کہتے ہیں العمل شرط صحۃ الایمان بالتفصیل, تفصیل کے ساتھ, اس میں تفصیل, تفصیل کیا ہے؟ نمبر ایک, بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ترک کرنا یا چھوڑنا ایمان کو مکمل طور پہ ختم کر دیتا ہے, جیسا کہ کلمہ شہادت. کلمہ شہادت کو چھوڑ دینے سے ایمان مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر دو, بعض اعمال ایسے ہیں, اور اس پر اجماع ہے یعنی کلمہ شہادت کو چھوڑنے پر, بعض اعمال ایسے ہیں جن کو چھوڑنے سے کفر لازم ہو جاتا ہے, جیسا کہ ترک الصلاۃ, نماز کو چھوڑنا. مسئلہ خلافیہ ہے, اور جو قول راجع ہے وہ یہ ہے کہ تارک الصلاۃ کافر ہے. اچھا, تیسرے نمبر پہ بعض ایسے اعمال ہیں جن کو ترک کرنے سے ایمان میں کمی تو ہوتی ہے لیکن مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہوتا, جیسے کہ باقی ارکان اسلام کو چھوڑنا ہے. ارکان اسلام کتنی ہیں؟ پانچ ہیں. کلمہ شہادت کو چھوڑنا کفر ہے, نماز کو چھوڑنا کفر ہے, باقی تین چیزوں کو چھوڑنا, کوئی زکات نہیں دیتا سستی کی وجہ سے, حج نہیں کرتا مستطیع, یا روزے رکھتا مستطیع جو ہے عمل, بات نہیں کہ وہ اس کا ایمان ہے کہ یہ ارکان اسلام ہے کہ نہیں, اگر وہ انکار کرتے تو یہ کفر ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ کوئی شخص سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ ہے, یہ کافر ہے. کوئی سستی کی وجہ سے جو ہے وہ زکات نہیں دیتا تو وہ کافر نہیں ہے, لیکن اس کا ایمان کمزور ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن کا ترک کرنا جو ہے وہ ایمان کامل کے منافی ہے. یعنی آپ جتنی ان پہ عمل کرتے رہیں گے تو ایمان بڑھتر, جیسا کہ نوافر مستحبات ہیں اگر آپ جتنی زیادہ کریں گے تو برہم. تو یہ تفصیل ہے اس معاملے میں. رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کبیرہ شخص کبیرہ گناہ کرتے ہیں, وہ کا عقیدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے اپنے ایمان سے اور فاسق ہے اپنے اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے. اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اپنے فضل و کرم سے ابتداء جنت میں داخل کر دے اور اس کے جو کبیرہ گناہ معاف کر دے. اللہ کا فضل و کرم ہے. ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں, کتنی سزا دے؟ جتنا کہ اس کی یہ کبیرہ گناہ باقی رہتے یا ختم نہیں ہو جاتے اور گروہ سے پاک نہیں ہو جاتا, اس کے بعد اس کے اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ موقف ہے رسول جماعت کے اس معاملے میں. اتنا کافی آج کی نشست میں, انشاءاللہ باقی تھوڑا سا رہ گیا, اگلے ہفتے انشاءاللہ پورا کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.